الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الله جل شانه کہ کلام پاک میں بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت حق تعالیٰ جل شانہ نے جو بڑی اہم نعمت ہے یہ بھی رکھی ہے، وہ مشفق مہربان ہے ہم لوگوں کو اپنے نفس کی بیماریوں کو بتا دیا، اور صرف بیماریوں کو بتا ہی نہیں دیا بلکہ ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بتا دیا، اور علاج بھی ناقص نہیں، کم درجے کا نہیں، کلی کامل طور سے، جس کو یوں کہنا چاہیے کہ 100% یعنی اس کے اوپر عمل کرنے سے اس بیماری سے شفا ضرور ہو جاتی ہے. اگر کوئی حکیم ڈاکٹر ایسا ہو کہ بیماری تو بتا دے لیکن علاج بتا نہ سکا تو اور زیادہ پریشانی ہو گئی کہ بھائی آپ نے بیماری بتائی لیکن دوا نہیں بتائی. اب کسی اور کے پاس جاوے تو وہ کہے کہ بھائی جس نے بیماری بتائی ہے اسی کے پاس دوا لو، لیکن اگر ایسا ڈاکٹر ہے کہ بیماری بتا دینے کے بعد پھر اس کا علاج بھی مکمل طور سے کرتا ہے، اور دنیا کے اندر یہ چیز پورے طور سے موجود نہیں کہ صحیح بڑا ڈاکٹر ہو نہ ہی ماہر ہو لیکن بعض جگہوں کے اوپر آ کر وہ عاجز ہو کے جائے سوری، یعنی اس کی دوا ہے ہی نہیں، ہمارے پاس نہیں یا ہے نہیں. جیسے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، بیماریوں کو تو بتا دیتے ہیں اکثر لے کر کہ یہ بیماری ہے لیکن کہتے اس کا علاج کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دوا نہیں ہے، علاج ہی نہیں ہے. یعنی یوں کہتا ہے کہ اس بیماری کے لیے کسی قسم کی کوئی دوا ایسی نہیں ہے جس سے اسے شفا ہو جائے. اب آگے موت ہی موت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. وہ یوں کہہ دیتا ہے اور بیمار کو مریض کو مایوس کر دیتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ مشفق ارحم الراحمین ہمارے نفس کی بیماری، یہ جسم کی بیماری اور نفس کی بیماری تو بھاری بیماری ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے جسم کی بیماری سے اگر آدمی اچھا نہ بھی ہوا تو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، اور مر جانے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کو جہنم ہی جانا ہے، وہ تو اس کے اپنے اعمال کے اوپر دار و مدار ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، دو چار پانچ سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے ادھر ادھر، وہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آدمی مر جاتا ہے. مرنے کے بعد پھر یہ جو دنیا میں بیماری ہوئی تھی اس بیماری کا وجود نہیں رہتا ہے، ختم ہو گئی بیماری. اب آئندہ جو ہے وہ نفس کی بیماریوں کے اوپر انسان کا جو ہے محاسبہ ہوتا ہے، یعنی خداوند قدوس کی نافرمانی، فرما برداری، گناہ اور نیکیہ، اس کے اوپر آئندہ جو ہے فیصلہ ہوگا. اس بیماری کا کچھ نہیں کہ بھائی چلو اگر کسی کو جو ہے مان لو کہ کوئی ہارٹ کی ٹرابل تھی، ہارٹ کی بیماری تھی، تو وہاں جانے کے بعد ہی پوچھے گا ہارٹ ٹرابل کیوں، ایسا کچھ نہیں، بس وہ ختم ہو گئی بات، بند ہو گیا یہاں سے یہ دفتر دنیا کی بیماریوں کا، سب بند ہو گیا. اب جو نئے سرے سے زندگی عطا ہوئی اس میں جو ہے نفس کے امراض کو پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کس لیے، کیوں آپ نے ہمارا کہنا نہیں مانا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، اس نے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے لیے ہمارے نفس کی وہ بیماریاں جو اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والی ہے، بالفاظ دیگر آخرت کے عذاب میں پھنسانے والی ہے، ان سب بیماریوں کو اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں کھول کھول کر بیان فرمایا، بیان ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کا علاج بیان فرمایا, اور علاج ہی نہیں, صرف علاج نہیں بلکہ علاج کلی یعنی کامل علاج بدلا ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو گے تمہارا کام بن جائے گا. آج تک ایسی بات نہیں ہوئی تاریخ کے اندر کہ کسی نے قرآن حکیم اور حدیث پاک, حدیث پاک وہ بھی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے, وہ بھی تو وحی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا, ہزارہ بیماریاں حدیث پاک میں اور اس کے علاج موجود ہے, قرآن پاک میں بیماریاں موجود ہے اس کے علاج موجود ہے. کہ کوئی آدمی اس بیماری کو دیکھ کر پھر اس کا علاج اگر قرآن پاک نے جو بتایا ہے یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ہے اس کے اوپر عمل کیا اور شفا نہیں ہوئی, ایسا ہوا نہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ آدمی نے جو ہے اپنی بیماری کو جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے اندر کیا بیماریاں ہیں, تعالیٰ جل شان ہوں کہ نافرمانی یا کیوں رہی, اس کو دیکھنے کی اس نے کوشش نہیں کی, اور اگر کوشش کی یا نہ کی لیکن آٹومیٹک معلوم ہو گیا کہ میں اس گناہ کے اندر پھنسا ہوا ہوں, پھر اس کے علاج کے پیچھے نہیں لگا, وہ طریقے سے علاج کے پیچھے نہیں لگا کہ قرآن حکیم اللہ جل شان ہوں نے اس کا علاج کیا بتایا ہے, کس طریقے سے بتایا ہے, کیسے بتایا ہے. اب قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ تمہاری اکثر بلکہ تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے ایک چیز ہے, دیکھو جڑ بھی بتائی اور اس جڑ کا علاج بھی بتا دیا, بڑا آسان ہے پھر کہ جڑ سے ہی کٹ گئی ساری بیماریاں کٹ گئیں. یعنی جتنے معاصی, جتنی نافرمانیاں, جتنی حق تعالیٰ جل شانہ کے حکام کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, فرمایا اس کا اصل منبع, اس کا اصل مرکز ایک ہے, اس کے اوپر تم ذرا تھوڑا نگاہ کرو اور دیکھو, انشاءاللہ اس کے اوپر نگاہ کرو گے اور دیکھو گے اور اس کا علاج اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن پاک نے بتایا ہے اگر کر لو گے, فرمایا شفا ہو جائے گی, کامیابی ہو جائے گی. اور اس بیماری کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک بھی ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر بیان فرمایا, مثال کے طور پر پارہ ام کے اندر بھی سورہ اعلیٰ سبحانہ اسم ربک الاعلی الذی میں آخری آیتوں میں اس بیماری کو ارشاد فرمایا, فرمایا یہ جو تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہے نافرمانی کے طور پر, چار پڑھتے ہیں ایک نہیں پڑھتے ہیں, چار کو ذرا اہتمام کے ساتھ پڑھ لی, ایک کو بغیر اہتمام کے ساتھ پڑھ لی, برا نہیں لگانا, آج سوچ لو اور سمجھ لو, پھر کچھ سالوں کے بعد نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے, نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے, سب کو ایک راستے پر چلے جانا ہے. آج جو کہا جا رہا ہے ٹھیک سے اگر سن لو گے تو کامیابی ہو جائے گی, اس لیے کہ موقع ہے, علاج کرنے کا موقع ہے. فرمایا یہ چار نمازیں جو اہتمام کے ساتھ ہو رہی ہے اور ایک نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ چار نمازوں میں تمہیں آسانی ہو گئی اور ایک نماز میں مشکل ہی ہو گئی صبح میں اٹھنے کی, یا اس کو تم نے جو ہے ناقص کر دی, بعض لوگ جو ہے جلدی سے اٹھ کر وہیں بستر پر پڑھ لیا, بعض لوگوں نے قضا کر دی, یہ کیوں, یہ کس وجہ سے؟ فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں بہت زیادہ پسند ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اللہ پاک ہم کو کہہ رہے ہیں, دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دی ہے, رات کو دیر سے سونا, خوف الہی کے بغیر سونا, آخرت کی تفکر کے بغیر سونا, قبر کی فکر کے بغیر سونا, گناہوں کے کام کر کے سونا, دو دو تین تین گھنٹے گناہوں کے اندر لگ کر سونا, جبکہ تین گھنٹے کے اندر اگر آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھتا تو 3000 ہو جاتا, اور 3000 درود اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا جنت میں تو جاتا لیکن دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کی جنت بتاتے خواب کے ذریعے, کہ یہ ہے آپ کا مقام, اور اگر کبھی وہ پھٹ جاوے اور انہیں بتاوے تو کسی اور کو بتا دیوے کہ یہ ہے اس کا مقام دیکھ لو, اور ایک دن کا 3000 آپ دیکھیے, اور دو گھنٹہ اگر جو ہے گناہوں کے اوپر زندگی گزر رہی ہے, اس دو گھنٹے کے اندر اگر درود پاک پڑھ لیتے, تسبیحات پڑھ لیتے, کچھ پڑھ لیتے, اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ نہ دو گھنٹہ کرنے کی ضرورت ہے نہ 3 گھنٹہ, یہ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا وقت گناہوں پر لگ رہا ہے, تھوڑا سا وقت لے لیجئے, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھ لیجئے, اور بھائیو اب رات چھوٹی ہے, فوراً ہی تھوڑی دیر کے بعد تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے, اور تہجد ایک قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے, تہجد کرنا پڑنے والا ایسا ہے جیسے ظہر کی سنت کو چھوڑنے والا. سنت موقع آپ جانتے ہیں نا, جیسے مغرب کی 3 فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقع, ظہر کی نماز سے قبل 4 رکعت سنت سنت, فجر کی نماز سے 2 رکعت فرض سے پہلے 2 رکعت سنت موقع, عشاء کی نماز کے بعد فرض کے بعد 2 رکعت کیا ہے سنت موقع. اور سنت موقع کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کی اگر کوئی عادت بنا لے سنت غیر موقع چھوڑنے کی تو حضور سے رابطہ اس کا ٹوٹ گیا. اس کو خوب سمجھ لینا, ہے سنت موقع فرض اور واجب نہیں ہے, لیکن جو اس کا عادی بن جائے کہ نمازوں کے بعد سنت موقع کو پڑھتا نہیں ہے, سن لو کہ دامن رسول چھوٹ گیا اس کے ہاتھ سے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سنت کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی, اور سنت موقع کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت اس کو نہیں چھوڑا. یہ سنت موقع کا معنی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو کبھی نہیں چھوڑا, ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو اس اور چھوڑنے کا میں نے کہا آدھی آدھی کا معنی اکثر ہی اوقات میں نہیں پڑتا, یہ اہتمام نہیں ہے. کبھی کسی وقت سفر میں ہے تو گنجائش سے چھوڑنی, کسی وقت نماز کا ٹائم بالکل تنگ ہو گیا اور فجر کی سنت نہ پڑھ سکتے ہیں, سورج نکل جائے گا تو ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو اہتمام ہی نہیں ہے, فرض پڑھ لیا بس, فنی سنت کچھ نہیں ہے. فرمایا دامن رسول سے اس کا دامن جو ہے الگ ہو گیا. بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے, بہت بڑا مشکل مسئلہ. اگر یوں کہہ دے کہ قبر میں سلانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ بتلائی گئی اور آپ اگر پوچھنے لگے کہنے لگے, یا فرشتہ آپ کی طرف سے پوچھے من ہذا, یہ کون ہے اور تم نے جو ہے اس کی سنتوں کو کیوں چھوڑا, اس کا یہ سوال کر رہے ہیں, بتاؤ کیوں اس کا عادی بن گئے. ہاں, ایک قول کے مطابق تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت اسی وقت بھی کرا دی جائے گی. اللہ حکم الحاکمین ہے. صلی یا ربی علی مونی سے کل البشر مبدل الوحشت فی القبر باستینات, یہ درود پاک ہے, یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے, درود پاک ہے. اور یہ درود پاک کی ترتیب دی ہے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ, 17 درود صلاۃ و سلام کی عجیب آپ نے جو ہے بیان فرمائے ہیں جو آپ کی کتاب میں ہے. اس کا روزانہ ورد کرنا بڑے عجیب خاصیت رکھتا ہے. اس میں 3rd نمبر پر یا 4th نمبر پر یہ درود ہے. فرمایا صلی یا ربی علی مونس کل البشری مبدل الوحشت فی القبر باستیناس, اللہ رحمت بھیج, اللہ اپنی خوب رحمت کی بارش برسا. صلی یا رب, اے میرے مولا کریم, صلی یا رب, رحمت کی خوب بارش برسا اے میرے رب, علی مونی سے کل البشر, ہر انسان کے لیے دوست بن جائے گا, مونس بن جائے گا مرد مومن کے لیے. انسان کی مراد مرد مومن ہے. مونس مونس کا معنی دل بہلانے والا بن جائے گا. جب کوئی نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو کوئی نہ ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ آ جائے تو پھر ہم کیا کہیں گے, اے لوگوں ابھی کوئی نہ آنا, آپ تو ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے بیچارہ دوسرا کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے دروازہ بند کر لیتے, اس لیے کہ سارا بزرگ آپ کا ہی ہو گیا, آ گئی گود میں پھل لیا. کوئی بزرگ کے ساتھ بیٹھے ہو دوسرا کوئی آیا, نو ٹائم. اس میں ایک محبت بھی ہے لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ایسا نہ کرو, وہ بھی مرد مومن ہے, وہ بھی مرد مومن ہے. آپ یہ خیال کر لو کہ میرا دل تو اچھا نہیں ہے, وہ اگر آئے گا اور کچھ حاصل کر لے گا تو اس کے تو فیل میں مجھے مل جائے گا, ایسا کیوں نہیں سوچتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم تو ایک جو ہے بزرگ ہو اس کو ہی بند کر لیتے ہیں اور جو ہے کسی دوسرے کو آنے نہیں دیتے ہیں. کیا حال ہو جب مرد مومن خبر کے اندر تنہا ہوگا اور وحشت ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا دامن جوڑا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ جب سامنے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر ہوئے اور معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ ہے تو اس وقت کیا ہوگا. فرمایا اس وقت کام بن جائے گا. اس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے درود پاک میں ترتیب دیتے, کیونکہ آپ کے پیر حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مرتبہ آہ لیا کرتے تھے. آہ کیا کیا کرتے تھے حاجی امداد اللہ؟ یوں کہا کرتے تھے, یا اللہ بہت درود پڑھتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد آتے ہیں, کاش قیامت تو بہت دور ہوگی, وہاں تک تو یا اللہ بے صبری ہوگی قبر میں رہتے رہتے, آپ ایسا کرنا کہ ایک آدھ مرتبہ جاتے ہی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرا دینا. آہ لیا کرتے تھے. تو اس کے اوپر سے آپ کے خلیفہ, آپ کے خادم خاص حکیم الامت حضرت مولانا آصف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس 17 درود کی ترتیب دی, جس کو آج 100 سال ہو رہے ہیں, تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے وہاں, تقریباً 100 سال میں کچھ 10 یا 12 سال باقی ہے جو انہوں نے لکھے. اس میں تیسرے نمبر پر یہ درود ہے, صلی رب علی مونس کل البشر مبدل الوحشۃ فی القبر باستیناس. ہے نا, قبر کے اوپر کوئی چیز دکھنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کتے وغیرہ پیشاب کرتے ہیں, لیکن اگر اجازت ہوتی اور حفاظت کرے تو میں نے کہا یہی شعر قبر کے اوپر لکھ دیا جائے, ایسا دائیہ ہوتا ہے نا. یہ اللہ رحمت بھیج یا ربی علی مونی سے کل البشری, ہر مرد مومن کے لیے قبر کے اندر جو وحشت کو دور کر دینے والے ہیں اگر وہ آ گئے تو ہمارا نصیبہ اور کیا ہو جائے گا. فرمایا مبدل الوحشت فی القبر باستیناس سے, قبر کی وحشت کو انسیت کے ساتھ وہ بدل دیں گے. بالکل وحشت رہے گی, کیا وحشت رہے گی, جب حضور ہے تو کیا وحشت رہے گی, کچھ بھی وحشت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ قبر میں آ گئے تو کس اژدہا کی طاقت ہے, کس شیطان کی طاقت ہے, کس فرشتے کی طاقت ہے کہ آپ سے آگے بڑھ جائے, جبکہ معراج کے اندر کوئی نبی اور کوئی فرشتہ آگے نہ بڑھ سکا, تو قبر کے اندر کون بڑھ سکے گا آگے. فنش ہو گئی بات, تو دامن جوڑنا چاہیے نا, تو یوں تھوڑا دامن جوڑے گا کہ فرض پڑی اور سنت کو چھوڑ دیا. فرض جو آج جو لوگ سنت, بلکہ ہمارے لیے تو یہ اہتمام ہونا چاہیے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں کہ سنت موقعہ کے ساتھ ساتھ سنت غیر موقعہ کو بھی لیتے جاوے, اس کو بھی نہ چھوڑے, لیکن کم از کم اتنا تو کرے کہ سنت موقعہ کو ادا کرے. تو بات اس پر سے عرض کر رہا تھا, یہ بات چل رہی تھی کہ میرے عزیز دوست و بزرگوں, جیسے ظہر سے قبل کی 4 رکعت سنتیں, فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنتیں, اور مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 سنتیں, اور عشاء کے بعد فوری طور پر 2 رکعت سنتیں, یہ جس طریقے سے سنت موقعہ ہے قول کے مطابق تہجد کی نماز بھی اسی طریقے سے سنت موقعہ. نہ پڑھنے والا دامن رسول سے کیا ہو جائے گا, کم از کم 4 رکعت کافی ہو جائے گی, زیادہ سے زیادہ 12 تک پڑھ سکتے ہیں, 4 کافی ہو جائے گی. اور کسی وقت اگر کوئی مرد اور سستی ہے تو فقہ اہل اللہ نے لکھا ہے کہ کتنی رکعت, 2 ہی رکعت پڑھے. بہت سے بزرگان دین بیمار ہو گئے, بستر سے اٹھ نہ سکتے تھے, بڑی مصیبت سے اٹھتے تھے, تو انہوں نے آخری زندگی بھر میں آخری دن میں کتنا معمول بنایا, وہیں بستر. اور آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے روزانہ اٹھنا, نہیں, اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے. فرمایا تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے عشاء کی فرض نماز کے بعد اور رہتا ہے صبح صادق تک. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ سنت موقعہ چھوٹنے نہ پائے, اس کو عشاء کی فرض نماز کے بعد پڑھ لیا جائے 4 رکعت, اور بعد میں وتر کو پڑھ لی جائے, وتر کے بعد پڑھے تو بھی ادا ہو جائے گا, لیکن افضل یہ ہے کہ عشاء کی وتر سے پہلے کیا کر لے, 4 رکعت پڑھ لے, 2 رکعت کے لیے, اور اس کا نام رکھے تہجد. اور پھر اگر لمبی رات ہے اور پچھلی رات میں اٹھ گیا تو اور پڑھے, 12 تک جاوے, 4 اور پڑھ لے, اور نہ بھی پڑھا تو یہ 4 رکعت انشاءاللہ دامن رسول سے دامن, ہمارا دامن جوڑنے کے لیے کافی ہو جائے گی سونے سے پہلے. کتنا آسان ہے, تعالیٰ جل شانہ کتنے مہربان ہیں, کتنے غفور رحیم ہیں کہ یہ سنت موقعہ میں یہ نہیں کہا کہ تم رات کو اٹھ کر ہی پڑھو, نہیں, فرما عشاء کی نماز کے بعد جو تم نفلیں پڑھتے ہو ان نفلوں کے اندر تم تہجد کی صلاۃ اللیل کی نیت کر لو. فنش ہو گئی بات, 4 رکعت اس کو بیٹھ کر نہ پڑھے, بیٹھ کر جو پڑھنے کی پڑھے گی وہ نفل ہوگی, یہ سنت موقعہ ہے اس لیے اس کو کیا کرے, کھڑے ہو کر پڑھے, بیٹھ کر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے, آدھا ثواب اس کو ملتا ہے, لیکن سنت موقع بیٹھ کر نہیں, بلا ادھر وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عشاء کی نماز بعد کتنا معاملہ آسان ہے, یہ 4 رکعت پڑھ لی, 4 رکعت فرض اہتمام کے ساتھ پڑھ لی, اور پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ صورتیں جو آپ کی معمولات میں ہو پڑھ لی, پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا کر لی, چلتے اٹھتے بیٹھے دعا کر لی کہ اے اللہ مجھے قبر میں جانا ہے, فکر آخرت ہے, مرنا ہے, مولا کریم مجھے فجر کی نماز کے اندر محض فضل و کرم سے حاضر فرما دیجیے, پوری نیت کر کے سوئے. اور ایک گھڑی سے کام نہیں بنتا ہے. جیسے میرے بعد دوست احباب مجھے کہتے ہیں ایک گھڑی سے اگر کام نہیں بنتا ہے, یعنی ایک واچ سے اگر کام نہیں بنتا ہے, دو رکھے تین رکھے, اور یہ ساری کی ساری گھڑیاں جنت میں بھی ہوگی تمہارے ساتھ, جو نماز کے اٹھانے کے لیے ہوگی, ہاتھ کو زینت دینے کے لیے, دیوار کو زینت دینے کے لیے, اور کوئی گھر میں آ جائے تو کہا بہت بڑی شاندار گھڑی بنائی ہے, مالداری دکھلانے کے لیے سب کچھ کیا, وہ سارا کا سارا دنیا میں رہ جائے گا بلکہ بعض عذاب رہ جائے گی. لیکن سرانے کے اوپر جو واچ اور جو گھڑیاں رکھی ہے ایک دو تین اعلیٰ سے اعلیٰ, چاہے 25-50 پاؤنڈ کی چاہے 1000 پاؤنڈ کی رکھی ہے, لیکن نیت یہ ہے کہ یہ گھڑی مجھے صبح میں اٹھائے خدا کے دربار میں حاضر کر دے. فرمایا یہ گھڑی تمہارے ساتھ قبر کے اندر تمہارے سرانے پر آ جائے گی, اور کیسی آئے گی, کہ شکل کے اندر اس کی شکل بدل جائے گی اور ہر آنے والے عذاب کو دور کرے گی. ایک گھوڑے کا لید جب میزان میں آ سکتا ہے تو یہ گھڑی کیوں نہیں آ سکتی. اس طریقے سے تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں, وقت ہو چکا اور تھوڑا سا میں دوسری بات درمیان میں عرض کر دی کہ یہ رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن حکیم کے اندر بیماریاں بھی ہے اور علاج بھی ہے. ایک بیماری کی جڑ بتائی ہے, ایک علاج بتایا ہے, اس کو بھی میں چھڑتا نہیں کیونکہ 21 ہو رہی ہے, 1:21 ہو رہی ہے. انشاءاللہ خدا نے چاہا, اللہ جل شانہ کی مسجد کی وہ سارا دار مدار ہے, تو کسی اور وقت میں اس کا بیان ہو جائے گا. سرے دست دوست اور بزرگوں, اللہ کا خوف پیدا کر لو گی, مرنا ہے جانا ہے, بہت وقت جلدی آ رہا ہے. یہ آپ اور ہم جو دور سمجھتے ہیں میرے پیارے دوست اور بزرگ, دور نہیں, یہ دور نہیں ہے, یہ تو ایک عقل کے اوپر ایک پردہ پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دور لگتا ہے. بہت قریب ہے, بہت قریب ہے, بہت قریب ہے, لیکن اس کے لیے دوربین چاہیے. ایک چیز جو ہے بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے بہت دور نظر آتی ہے, لیکن جب صحیح معنی میں دوربین لگا کر دیکھتے ہیں تو چیز کیا ہے, موت کی دوربین لگا لو. دوربین کو کیا کہتے ہیں, بینوکیولرس, موت کا بینوکیولرس لگا کر دیکھو, یوں لگا کر دیکھیں گے. اور موت کا بینوکیولرس قرآن حکیم کے اندر ہے, وہ جب لگ جاتا ہے آنکھ کے اوپر تو جو ہے پاؤں تو ادھر ہے, موت تو یہاں نظر آ رہی ہے, یہاں نظر آ رہی ہے, سینے کے اوپر نظر آ رہی ہے, ہمارے وجود سے قریب ہمیں موت نظر آ رہی ہے, کہ پاؤں تو انگلیاں تو ادھر پڑی ہوئی ہے, ٹیبل تو وہاں رکھا ہوا ہے, پیسہ تو ادھر ہے, جیب میں پیسہ تو ادھر ہے, موت تو یہاں گلے پر نظر آ رہی ہے. وبلغت القلوب الحناظر, کلیجے کے اوپر, لیکن یہ موت کا جو ہے یعنی وہ قرآن پاک کا جو دوربین ہے وہ رکھا جائے. اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے, اور سب سے بڑی دولت جو خاتمہ بالخیر ہے وہ عطا فرمائے.